السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ہم سے اور آپ سب سے، لہذا سب کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے، اور کچھ لوگ مریض ہیں، اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، جن میں سے شاکر بھائی کے بھائی بھی جو پاکستان میں ایڈمٹ ہیں، ان تمام لوگوں کی شفا کے لیے اور اپنی اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکات دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ آیہ کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ امام کی تیسری صفت جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہدون ہے، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے۔ اور چونکہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جناب ابراہیم، جناب اسحاق و جناب یعقوب کو مخاطب بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہدون، یہ لوگ ہدایت کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کو عہدہ امامت اپنی عمر کے آخری حصے میں عطا ہوا ہے، کہ جب جناب ابراہیم کی عمر تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے، اس لیے کہ کل اس بات کو قرآن مجید سے ثابت کیا گیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آج، کہ جناب ابراہیم کو اولاد ہی عمر کے اس حصے میں ملی تھی کہ جب ظاہری اعتبار سے انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جناب ابراہیم نے بھی اس کا اظہار کیا تھا، ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، اب تم مجھے بشارت دے رہے ہو اولاد کی کہ جب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں تب کس چیز کی بشارت دے رہے ہو، یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ سن کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں انسان کو اولاد نہیں عطا ہوتی ظاہراً۔ اور فرشتوں نے پلٹ کر کے کہا کہ بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، کہ ہم نے تمہیں بالحق بشارت دی ہے اور آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو یہ پتا نہیں ہے کہ مایوس ہونا رحمت الہی سے کیا ہے، خود فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سوائے گمراہوں کے کوئی پروردگار کے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، یعنی ہم رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں بلکہ ظاہراً عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں معمولاً اولاد عطا نہیں ہوتی۔ یہ نام ابراہیم ہے، اور خود ان کی زوجہ کے لیے قرآن مجید نے کہا، اسے میں نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اب ضحکت کے معنی دوسرے ہیں، میں یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، ہم نے ان کی زوجہ کو بشارت دی اولاد کی، تو کیا کہا، یا وَيْلَتَا أَعَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، مجھ پر ویل ہو میں اس عمر میں اب بچے کی ماں بنوں گی جب اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اس بات کی حکایت کر رہی ہیں کہ جناب ابراہیم کو اولاد اس وقت ملی ہے کہ جب اس حصے میں عمر کے پہنچ گئے ہیں کہ جہاں معمولاً اولاد عطا نہیں ہوتی، ایک مسئلہ۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے جب جناب ابراہیم کو امامت کے لیے معین کیا ہے تو کیا کہا، وہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پروردگار عالم میں جناب ابراہیم کا امتحان لیا، وہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے پروردگار نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، ابتلا بلا یہ سب ایک ہی مادہ ہے، توجہ کیجیے، عمدن کہہ رہا ہوں اس کو، جناب ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار عالم نے،
امتحان کس چیز سے ہے؟ لفظ ابتلا استعمال ہوا، امتحان جناب ابراہیم کا لیا گیا، کس چیز سے لیا گیا؟ علامہ طباطبائی نے اس کی تفسیر کی اور بڑھ کر کے آگے لکھتے ہیں، خود قرآن مجید آواز دے رہا ہے، جناب ابراہیم نے کیا امتحان کیا خواب دیکھا تھا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے میں بار بار یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتا تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے بھی اسی باپ کے انداز میں جواب دیا، یا بتفعل ما تؤمر. یعنی ذرا توجہ کریں، ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کا نقطہ یہاں پایا جاتا ہے کہ باپ اپنے جس منزل پر ہے کم از کم اپنے بعد اولاد کو ایسی تربیت کرے کہ جب اس سے رائے پوچھے تو باپ کی مرضی سے مخالفت نہ کرے، اس اعتبار سے تربیت کرے کہ جس ایمان کی منزل پر باپ ہے اپنی اولاد کو بھی اس جگہ پر لے جائے. باپ کیا کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے. یعنی معرفت کی کس منزل پر ہے یہ بیٹا؟ باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے جو حکم دیا گیا ہے. یعنی باپ بیٹا جانتا ہے اگر نبی کوئی خواب بھی دیکھے گا تو وہ حکم الہی ہوگا. اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یعنی جناب اسماعیل کے جو ابھی 12-13 برس کی عمر میں ہے جناب اسماعیل، اور انہوں نے باپ کے خواب کو امر الہی سے تعبیر کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم خواب دیکھا ہوگا، نہیں نہیں، یہ نبی ہے جو خواب دیکھ رہا ہے، اس کی خواب و بیداری ایک جیسی ہوتی ہے. اور اب یہ ایک منزل ہے کہ ان کو یہ کس طریقے سے انبیاء سوتے ہیں، ان کے سونے کی کیفیت کیا ہے، کہ جہاں یہ کہا گیا کہ نامت العیون، ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل نہیں سویا کرتے. یہ انبیاء کے سونے کی منزل ہے. لیکن بہرحال بیٹے نے اپنے باپ کے خواب کو عمر سے تعبیر کیا. پھر کیا ہوا؟ پورا قصہ بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں. لے گئے دونوں، فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے، اسلام کی منزل پر آ گئے. فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے امر الہی کے سامنے تسلیم ہو گئے. تم سب یہ سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ جب امر الہی آ جائے تو ہمیں تسلیم ہونا چاہیے. ابھی جملے کو یاد رکھیے گا، شاید بعد میں اس سے استفادہ کر سکیں. جب دونوں تسلیم ہو گئے، وہ تلہ للجبین، اور پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، تو کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے آواز دی، قصدت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو دیکھیے گا، بیٹے کا ذبح کرنا ہمارا امر نہیں تھا. ایک لفظ میں بس کرنا چاہتا ہوں، پروردگار نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. انبیاء کو تین طریقے سے پیغام ملتا ہے، یا فرشتہ آتا ہے، یا کسی پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، ادھر کو یا کچھ بھی ہو، یا خواب میں دکھایا جاتا ہے. سب سے مہم منزل یہ ہے کہ فرشتہ نازل ہو، جبرائیل آئے، اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی کلام کیا جائے، اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ خواب میں دکھایا جائے. پروردگار اتنی بڑی قربانی کائنات کے سامنے لانا چاہتا ہے جس کی مثال نہ اس سے پہلے نظر آئی، نہ اس کے بعد تاریخ انبیاء میں نظر آئی، لیکن فرشتے کو نازل نہیں کرتا، پردے کے پیچھے سے آواز نہیں آتی، بلکہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے. مماثلت ہونا چاہیے تھی، جیسا واقعہ ہونے والا ہے اس طریقے کا امر ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے نگاہ قدرت، کیا کہنا لطافت امر الہی کا، اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتا؟ یا دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی تو کیا آتی؟ یہی تو آتی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتا؟ یہی تو کہتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. آواز آتی تو یہی تو آتی کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو. اگر یہ ہوتا تو جب تک ذبح نہ ہو جاتے ہم پورا نہ ہوتا. قدرت کو اسماعیل کو ذبح نہیں کروانا بلکہ ابراہیم کو امامت دینا ہے. محمد اور آل محمد قدرت یہ نہیں چاہتی کہ اسماعیل ذبح ہو جائے بلکہ چاہتی یہ ہے کہ ابراہیم امتحان کے اس منزل پر آ جائے کہ جہاں ان کو امامت عطا ہو جائے. تو ہم کیا کریں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ذبح کرو تو جب تک ذبح نہ ہو جائے امر الہی پورا نہیں ہوگا اور جب تک پورا نہیں ہوگا فاطمہن نہیں ہوگا. اور اب یہاں پر اگر آپ متوجہ ہوں تو میں ایک لفظ کروں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سورہ بقرہ آیت نشان 124 رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ توجہ کیجیے گا فَأَتَمَّهُنْ جب انہوں نے اسے پورا کر دیا. کس نے پورا کر دیا؟ اَتَمَّهُنْ کی ضمیر تو کلمات کی طرف ہے. ہننا کی ضمیر تو کلمات کی طرف ہے. کس نے پورا کر دیا؟ آیا کلمات سے جو امتحان لیا گیا ہے اس امتحان کو ابراہیم نے پورا کر دیا؟ ایک ترجمہ جو میں کل بھی اشارہ کیا تھا یا دوسرا یہ کہ نہیں اس امتحان کو خدا نے پورا کر دیا. توجہ کیجیے کیونکہ اتمہ کا فائل کون ہے؟ کس نے تمام کیا؟ ابراہیم نے جناب ابراہیم نے تمام کیا یا خدا نے تمام کیا؟ تو بعض علماء نے اس کو لکھا ہے مفسرین نے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ خدا نے تمام کیا یعنی امتحان اس نے دیا منزل ابتلا پر وہ لایا اور اس امتحان کی انجام دہی میں اسی نے مدد کی. جو فاطم انسان کی مجبوری کا ملاحظہ کرے کہ اگر وہ امتحان لیتا ہے تو اس کا امتحان بھی بغیر اس کی مدد کے پورا نہیں ہوتا. ایسا محمد اور آل محمد اور اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کے سامنے دو جملے دکھا میں گزاری کروں گی بریکٹ میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیے کوئی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا مثلا شب قدر آ گئی کوئی ایسا موقع آ گیا انسان کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا کہ پروردگار اب گناہ کرتے تھے کل سے نہیں کریں گے کیونکہ ہونا بھی یہ چاہیے اگر مجلس سنگی لے کر کے اٹھے تو پھر کیا لے کر کے اٹھے کیونکہ مجلس میں آنا یعنی حسین کے قریب آنا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ان مجلسوں کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. میں جب کا بات کہہ رہا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری مجلس کو اثر پڑے نہیں میں اپنے پورے ایمان سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس سے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. یقین کریں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ مجلس عبادت ہے. اب یہ حکم شرعی تو نہیں بیان کر رہا لیکن ایک انسانوں کو اپنے بھائیوں کا مشورہ ضرور دینا ہو کہ یہ مجلس عبادت ہے فرش ازا پر آؤ تو وضو کر کے آؤ. جب امام بارگاہ میں داخل ہو انسان تو قصد قربت کرے. مجلس میں جا رہا ہوں قربتن اللہ جگہ جگہ فرش ازائے حسین پر بیٹھ رہا ہوں قربتن اللہ سینہ زنی کر رہا ہوں قربتن اللہ کیونکہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اور عبادت ہوتی وہی ہے جو قربتن اللہ ہو. عبادت ہوتی ہے جو خود بدلنے اللہ ہو. ہم مجلسوں کو اس لیے تو نہیں کرتے کہ لوگ کہیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں ہم مجلس بول رہے ہیں یا یہ لوگ مجلس کر. ایسا تو نہیں ہے. ہم مجلسوں کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں. فرش ازا میں کوئی آئے تو عبادت سمجھ کے آئے اور جب فرش ازا سے اٹھے تو معلوم ہے جب فرش ازا سے انسان اٹھے تو شکر الہی کرتا ہوا اٹھے تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. یہ تو خود پوری تقریروں کا موضوع ہے لیکن میں دو تین لفظوں میں جلدی سے کہہ کے بات تو ختم کر رہا ہوں کہ یہ مجلسیں ان مجلسوں میں آنے کی تمنا ملائکہ کرتے ہیں. وہ ملائکہ جن کا وجود عبادت ہے جو رکوع میں خلق ہو گیا وہ آج تک رکو میں رکا ہوا ہے. فرشتے آئے مجلس سے واپس گئے تو دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں, یہ حدیث ہے, دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو, تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. ان کا بدن یہ مادی بدن نہیں ہے, وہ نورانی بدن, اور اس کی خوشبو بھی مادی نہیں ہے, نورانی خوشبو. تو فرشتے کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں, زمین پہ ہو رہی تھی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کو بھی لے چلو وہاں مجلس میں. کہانی مجلس تو ختم ہو گئی, توجہ کیجیے گا میرے عزیز, بہت مقام ہے اس کا, مجلس تو ختم ہو گئی. کہا اچھا اس جگہ لے چلو جہاں مجلس ہو رہی ہو. اسی لیے ہے گھر سے ٹیلی ویژن سے سننا اور ہے بیٹھ کر کے, فرش ازائے حسین پر آنا اور ہے. تو یہ نہ کہے کہ مجلس تو آ ہی رہی ہم گھر میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں, سننا اور ہے. بات سننے کی نہیں ہے, بات مجلس کو سننے کی نہیں ہے, کوئی درس تو نہیں ہے, کوئی لیسن تو نہیں پڑھ رہے, بات سننا نہیں ہے, فرش ازائے پر شرکت کرنا ہے. میں فرشتوں نے سن لیا تھا وہاں کیا ہو رہا تھا, ہمیں وہاں لے چلو جہاں مجلس ہوئی ہے, اس زمین پر آ کے اپنے بالوں پر کو مس کرتے ہیں. دیکھنا ابھی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اب اس جگہ پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی وضاحت کے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے. یہ مجلس نعمت الہی ہے ہماری زندگی میں, ان کی فضیلتیں اور ان کے فضائل تو خود تقریروں کا موضوع ہے, تو انسان بیان کرے کہ کیا ہے مجلس. لیکن بہرحال یہ بالکل مسلم ہے کہ مجلس نعمت الہی ہے. توجہ کیجیے کہ میں بات کر رہا ہوں, خدا جب, یہ حدیث ہے, خدا جب کسی نعمت کو دیتا ہے تو بقصد دوام دیتا ہے. وہ ہم جیسا دینے والا نہیں ہے کہ اگر موڈ خراب ہو تو لے لیا, نہیں بقصد دوام دیتا ہے. جب بھی کوئی نعمت دیتا اس نے آنکھ دے دی تو ہمیشہ کے لیے دے دی. جب تک تم ہو یہ تمہارے ساتھ ہے, اگر تم خود اسے خراب نہ کرو. نعمت الہیہ, نعمت الہیہ پروردگار بقصد دوام دیتا ہے. انسانوں کا کفر, کفر سے مراد نعمت کا غلط استعمال. میرا محترم بندہ میری بات کو محسوس کر, میں وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ مصیبت یہ ہوتی ہے پڑھنے والے کے لیے کہ بات دور تک جاتی ہے. لہٰذا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اپنے گھر کی مصیبت کو چوراہے پر نہیں بیان کیا جاتا. سلامات بولے محمد اور آل محمد. لہذا اسی طرح اتنے ہی لفظوں میں بات کو محسوس کرے کہ پروردگار جب کوئی نعمت دیتا ہے تو بقصد دوام دیتا ہے. نعمت کا غلط مصرف کبھی کبھی نعمتوں کو سلب کرا دیتا ہے. یہ حدیث کے فکر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نعمتوں کا غلط مصرف کبھی کبھی نعمتوں کو سلب کرا دیتا ہے. مجلس نعمت الہی ہیں, مجلس نعمت الہی ہیں. خدا نے یہ نعمت بغرض سے دوام دی ہے کہ ہمیشہ یہ نعمتیں باقی ہیں. مجلس تو رہے گی کائنات میں, مٹ نہیں سکتی, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ نعمت سلب ہو رہی ہو. جہاں مختلف پابندیاں لگ رہی ہوں تو وہاں دشمنوں کی طرف سے ایک مرحلہ اور امتحان اپنا دوسرا مرحلہ, لیکن کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال باعث بن رہے ہیں کہ خدا ان نعمتوں سے محروم کر رہا ہے. ایسا نواز ہے محمد اور آل محمد. میں نے اپنی بات تو کہہ دیا, بات آپ تک پہنچی نہیں پہنچی کہ میں نہیں جانتا, لیکن میں اپنی جو بات کہنا تھا میں نے کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال باعث بن رہے ہو کہ یہ نعمتیں ہم سے سلب ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ نعمتیں لا رہی ہے مجلس. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا, اور امتحان بھی لیا اور امتحان میں مدد بھی کی کامیابی کے لیے, کیونکہ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ انسان مدد اس وقت بھی چاہتا ہے. مجلس میں آ کر کے انسان بیٹھا, دل اس کا نرم ہوا, شب قدر آئی کچھ نہیں ہوا, کل سے ہم یہ کام نہیں کریں گے. آپ معلوم جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ عین شرک ہے.
جگہ
ابھی بھی وہی کھڑا ہے, کل سے ہم یہ نہیں کریں گے. تم چاہو تو نہیں کرو گے, تم چاہو تو نہیں کرو گے, بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ اے میرے پروردگار, میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ کل سے نہ کروں, تو مدد کر. ایسا لوال بولے نا محمد اور آل محمد. انسان نے جہاں اپنے اوپر بھروسہ کیا وہیں سے کام خراب ہو گیا. جیسے ہی اپنے آپ پر بھروسہ کیا, میں خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید آواز دیتا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ, پیغمبر سے کہہ رہا قرآن مجید, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم نے عزم کر لیا تو خدا پر بھروسہ کرو. اور اگر آپ متوجہ ہیں توجہ کیجیے گا کہ جب تم نے بھروسہ کر لیا تو خدا پر توکل کرو, یعنی دو چیزیں ہیں, ایک ہے ہمارا عزم, دوسرا ہے خدا پر توکل. نہ توکل بغیر عزم کے کافی ہے, اور نہ عزم بغیر توکل کے کافی ہے. نہ خالی بھروسہ فائدہ دینے والا ہے, نہ خالی عزم اور ارادہ کرنا فائدہ دینے والا ہے. کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتے پروردگار پر بھروسہ ہے. یہ کیسا بھروسہ ہے؟ پہلے خود ارادہ کرو, پھر نتیجے پر پروردگار پر بھروسہ کرو. ایسا صلوات دے محمد اور آل محمد. ابراہیم ربہ بکلمات, کلمات کے ذریعے موضوع نہیں ہے کہ میں عرض کروں کلمات کیا ہوتا, بکلمات فاتمہن, جب تمام کر دیا ان کلمات کو ابراہیم, جناب ابراہیم نے تمام کیا یا خدا نے تمام کیا؟ شہزادہ مناسب یہ ہو کہ خدا نے تمام کیا ان کلمات کو جناب ابراہیم کے لیے. کیسے تمام کیا؟ مدد کی کہ امتحان دے لے. وہ مدد کیسے کی؟ یہ مدد ہی تو سوئی کے بعد میں نکالا. چلو فرشتہ کر کے کہتا یا پردے کے پیچھے سے آواز آتی تو یہ امتحان تمام نہیں ہو سکتا تھا. جب تک اسماعیل زندہ رہتے امتحان تمام نہ ہوتا. کہنے والا یہی تو کہے گا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, تو جب تک بیٹا ذبح ہو نہ جاتا اس وقت تک امتحان مکمل نہ ہوتا. قدرت نے خواب میں دکھایا, جناب ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ایک بار کا خواب نہیں ہے, بار بار دیکھ رہا ہوں. کیا انی اذبحک؟ یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذبح ہو گیا ہے. ایسا محمد اور آل محمد. میں خیال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ مدد الہی تھی جناب ابراہیم کے لیے, کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسماعیل کی جان چلی جاتی اور اسماعیل کو ذبح ہونا ہی ہوتا. لیکن میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جناب ابراہیم لے آئے, لا کر کے آنکھوں میں پٹی باندھی, جو بھی کیا لٹا دیا, گردن پر چھری رکھ دی, چھری رکھ کے چلا دی. یہی تو ذبح کر رہا ہے. جتنا خواب میں دیکھا تھا اتنا کر دیا. امتحان ہو گیا, جو خواب میں دیکھا تھا وہ کر دیا. امتحان ہو گیا, یہی دیکھا تھا, اتنا ہی تو دیکھا تھا. اسی لیے قرآن نے آواز دی, صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. صلوات کرے محمد اور آل محمد. ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید آگے بڑھا, ایک لفظ کہا, انا ھذا لہو البلاء المبین. اور یہ ایک بڑا امتحان تھا. وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم کا امتحان لیا, آخر میں جب قربانی دے دی تو کہا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بلا تھی, بلا یعنی آزمائش, اور امتحان تھا. یعنی ابراہیم کا امتحان ہوا جب بیٹے کو ذبح کرنے کی منزل پر لے آئے تو قرآن نے کہا کہ یہ سے امامت ہو، دیکھیے گا یعنی امامت کی منزل کب ہے؟ جب اسماعیل کم از کم 13 برس کے ہو چکے ہیں، اسماعیل کب عطا ہوئے؟ جب مایوس ہو چکے تھے ظاہرا بیٹے کے پیدا ہونے سے، یعنی ان کے آخری حصے میں جناب ابراہیم کو امام بنایا جا رہا ہے.
اور اب ایک لفظ یہاں اور گزاری کروں، بعض مفسرین نے اس کو لکھا، کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انسان، آپ نے مثال دیا کہ بات واضح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان، کچھ لوگ چشمہ لگاتے ہیں رنگ دار، جیسے جانوروں کا چشمہ لگایا جاتا تھا کہ ہرے رنگ کا چشمہ، تاکہ وہ ہر گھاس کو ہرے سمجھے، یہ دیکھ کر کے کھا لے کہ یہ تو ہری دکھ رہی ہے. تو اسی طرح یہ انسان چشمہ لگا لیتا تو ہر چیز اسی طرح کی نظر آنے لگتی ہے. مصیبت یہ کہ بعض لوگوں نے بغض و عداوت کا چشمہ پہلے لگایا، تفسیر بعد میں کھلی. تفسیر بعد میں کہ چشمہ پہلے لگا لیا انہوں نے، اب کیا کہا امامت لگانا مجاہلوں کا لنا سے امامہ، اس امامت کے معنی یعنی نبوت، اس امامت کے معنی یعنی رسالت، اس امامت کے معنی یعنی ریاست، اس طرح کے جملے. یعنی کیا ہوا؟ جو اتنے سال سے جوانی، جب 16 برس کا خود ہے، اس وقت سے کار الہی کو انجام دے رہا ہے بعنوان نبی اور رسول، اور اس کے بعد آخری حصے پر وہ لگا کہ ابراہیم تم جو نبی تھے ہم نے تمہیں نبی بنا دیا. اب منہ جیسے لوگوں کی بات پہنچ دیں گے، یہ قرآن ہے. اگر یہ امامت بمانے نبوت ہے تو یہی تو ہوا کہ ابراہیم تم جو اتنے سال تک نبی تھے ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نبی بنا دیا. ان جاہلوں کا لناس امامہ، اگر یہ امامت بمانے نبوت ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا، اگر یہ امامت بمانے رسالت تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم جو اتنے سال سے رسول تھے ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا دیا. تو پھر پہلے تو رسول دیں گے، تحصیل حاصل کیسے اس کو آدمی زبان میں کہ یہ محال ہے، تحصیل حاصل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے دن سے جو عہدہ لیے ہوئے ہیں اس کو دوبارہ پھر وہی عہدہ دے دیا گیا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہو جو نبوت سے کم ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. نہیں پیرل بھی ممکن نہیں ہے، مساوی بھی ممکن نہیں ہے. اتنے دن سے ایک عہدہ لیے ہوئے تھا کہ انسان، اس کے بعد ایک کوئی مفسر کوئی انسان بریگیڈیئر تھا فوج میں، اس کا ایک بہت بڑا امتحان لیا گیا، امتحان میں پاس ہو گیا تو ہم تو تم نے بریگیڈیئر بنا لیا، ہم نے تمہیں پہلے سے بریگیڈیئر بنا کے دیا ہم نے. اس کے معنی جب کچھ امتحان کے بعد جب کچھ عطا ہو تو جم جائے گا. امتحان کے بعد جب کچھ عطا ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہونا چاہیے اس عہدے کو، پہلے والے عہدے سے. جناب ابراہیم عبد ہیں، جناب ابراہیم خلیل ہیں، جناب ابراہیم نبی ہیں، جناب ابراہیم رسول ہیں. 3 کم از کم 2 عہدے نبوت اور رسالت یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، عمر کے آخری حصے میں ہیں. امتحان بھی ایسا امتحان ہے جسے قرآن مجید میں انہا لہو البلاء المبین کہا ہے، وہ کھلی ہوئی آزمائی تھی. تاریخ نبوت میں نہ اس سے پہلے یہ امتحان لیا گیا، نہ اس کے بعد یہ امتحان لیا گیا. اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد جو قدرت نے امام بنا رہی ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عہدہ وہ ہے جو نبوت سے بھی بلند ہے اور رسالت سے بھی بلند ہے. ایسا نواز پڑھ دیں محمد علی. یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی ہے تاکہ یہ ایک جملہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں. جناب ابراہیم کو امام بنا دیا قدرت نے، یعنی یہ امام امامت وہ ہے جو نبوت نہیں ہے، یہ امامت وہ ہے جو رسالت نہیں ہے، یہ امامت امامت ہے. اور اب امامت کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وجعلناہم ائمۃ یہدونا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے یہ ہدایت کرتے ہیں. تو جناب ابراہیم تو پہلے سے ہدایت کر رہے تھے، جناب ابراہیم تو پہلے سے ہدایت کر رہے تھے، نبی تھے ہدایت کر رہے تھے، رسول تھے بھی ہدایت کر رہے تھے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا. ہدایت کے معنی کیا؟ راہ کو روشن کرنا. قدرت نے بات راستہ دکھانے کے معنی کیا ہے؟ یعنی انسان کمال کی منزل پہ جانا چاہتا ہے. پہلے آپ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ پروردگار کو پہچانے، اس معرفت کی منزل پہ جانا چاہتا ہے جس کا آخری
تو اب یہ جو آخری حدف ہے نبی وہ آیا ہے تو یہ راستہ دکھا دے, یہ راستہ تمہیں لے جائے گا معرفت تک, یہ راستہ نہیں لے جائے گا معرفت تک, اس کو ہدایت کہا جاتا ہے. تو اگر نبی یہ کام لگ رہا ہے تو نبی کی بات کا, اگر رسول یہ کام لگ رہا ہے تو رسول کی بات کا, رسول ہی تو بتاتا ہے کہ حلال ہے کیا حرام, رسول ہی تو بتاتا ہے کس میں خدا کی مرضی ہے کس میں خدا کا مذہب ہے, رسول یہی تو بتاتا ہے کیا عبادت ہے کیا شقاوت ہے. تو یہ تو جناب ابراہیم پہلے سے کر رہے تھے, اب یہ ہدایت کرتے ہیں کہ معنی کیا ہے تو جو جگہ اس کے معنی کیا کوئی دوسری ہدایت ہے, یہ وہ ہدایت نہیں ہے جناب ابراہیم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس ہدایت کے معنی کچھ اور ہوں گے. علماء نے تشریح کی ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک کو ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے اور ایک کو ہدایت تقریری کہا جاتا ہے. تو دوسری جگہ ہدایت تشریعی یعنی یہ ہے کہ راستہ بتا دیا, جاؤ چاہے نہ جاؤ. ہدایت تشریعی یہ ہے کہ ہم نے راستہ بتا دیا, تم چاہتے ہو جاؤ تم چاہتے ہو نہ جاؤ. وما علینا الا البلاغ, قرآن مجید ہمارے اوپر سوائے پہنچا دیں گے یہ کچھ نہیں ہے. اور جب راستہ بتا بھی جملے کو اور لیجیے کہ جملے میں قرآنی ہے, جب راستہ بتایا جاتا ہے کہ یہ منزل جا رہی ہے جنت تک, یہ راستہ جا رہا ہے جنت تک, یہ جا رہا ہے جہنم تک, ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے. راستے بتانے کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم سے نبی جو ہوتا ہے خدا سے شریعت کو لیتا ہے, بندوں تک شریعت کو پہنچاتا ہے. اس سے زیادہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ خطابت نہیں ہے, ابھی تو قرآن کی آیتیں ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے جو ظاہری شریعت کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ عبادت ہے یہ شقاوت ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے, تمام احکامات الہی کو تمام احکام الہی کو نبی خدا سے لیتا ہے بندوں تک پہنچاتا ہے, یہ نبی کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی ایک ہدایت ہے. لیکن یہ ہدایت کا عنوان نبی اور رسول ہے. اب وہ ہدایت کیا ہے جو وہ عنوان امام ہو رہی ہے؟ سوچ کیجیے گا. نبی ظاہری شریعت کو خدا سے لے چکا, بندوں تک پہنچا چکا, نبوت منزل کمال پر پہنچی, رسالت منزل کمال پر آئی, تو وہ انسان سامنے آیا جو اول کائنات تھا, یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. نبوت و رسالت کمال پر آ گئی, اس منزل پر آ گئی. کمال نبوت و رسالت کے معنی کیا ہے؟ یعنی اب جو حکم آ چکا بس آ چکا, اب کیا ہے؟ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ. ان کا حلال کیا ہوا حلال ہے قیامت تک, وہ حرام ہو حرام الى یوم القیامہ. ان کا حرام کیا ہوا حرام ہے قیامت تک. جو نبی نے حلال کر دیا اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. جو نبی نے حلال کر دیا اب اسے کوئی حرام نہیں کہہ سکتا. اب ہم اور آپ ہو یا کوئی ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کے زمانے میں حلال کا میں حرام کر رہا ہوں. صلوات بڑے محمد اور آل محمد. یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو, یا ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی وہ کہے جو نبی ہو, وہ کہے جو رسول ہو, اور اپنے بعد آگے نکل جائے, وہ کہے جو نبی اور رسول ہو یا کم از کم نبی اور رسول جیسا ہو. لیکن کوئی اور عام انسان ہم اور آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز نبی کے زمانے میں حرام تھی, لیکن اب مسئلہ آتی ہے اسے ہم حرام کر دیں, یا یہ چیز نبی کے زمانے میں حرام تھی اسے ہمارا کوئی نہیں کہہ سکتا. جو انہوں نے حلال کر دیا وہ حلال ہے, کیونکہ یہ آخری نبی ہے. نبوت کمال پر آ گئی, رسالت کمال پر آ گئی, اب کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. جو میرا دیکھو کوئی چیز تبدیل, یعنی جو بھی خدا سے لینا تھا یہ لے چکے. کاش میری بات واضح ہو جائے, جو خدا سے لینا تھا اس کو آخری نبی لے چکا, تمام احکام مکمل ہو گئے, تمام راستے بیان کر دیے گئے, اب کوئی نیا راستہ بننے والا نہیں ہے, اب کوئی حکم آنے والا نہیں ہے, اب سب کچھ تمام ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, یہ ساری منزلیں ہو گئی. یہ ہدایت ہے نبوت کی کہ جہاں وہاں سے لے لیے جو احکام الہی ہے جو شریعت الہی ہے اس کو لانے کے لیے نبوت ضروری ہے. وہ نبوت لے کر کے آئے گی, رسالت لے کر کے آئے گی, یہ بھی ایک ہدایت ہے, یہ بات ہم تک پہنچے گی. یہ ہدایت تشریعی ہے, شریعت کا لانا شریعت کا دینا. لیکن امام وہ ہے جو ادھر سے ادھر نہیں جائے گا, یہ کام نبی کا ہے. امام وہ ہوگا جو ادھر سے ادھر لے جائے گا. ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ توجہ میرے عزیزو, ادھر سے ادھر تو احکام آ گئے. کاش میری بات واضح رہے. ادھر سے ادھر تو احکام آ گئے. اب احکام کی کچھ منزلیں ہیں جو میں بیان کروں گا. اس طرح سے اس طرح تو احکام آ گئے, یہ حلال ہے وہ حرام ہے, یہ ساری چیزیں ادھر سے آ گئی. ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ کا احکام نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ تو آ چکے. ہم کیا ہیں کہ حکم الہی کے سامنے اپنا حکم بیان کر سکے؟ احکام تو نہیں جائیں گے, احکام آ چکے. ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ کہ جو احکام آئے ہیں ان پر چلنے والے کو لے جائیں گے. امام کی ہدایت کے معنی یہ ہے, امام حکم الہی کو ادھر سے ادھر نہیں لاتا. وہ تو نبی لا چکا, وہ تو نبی پہنچا چکا. اب امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ان احکام پر چلنا چاہتا ہے اس کی مدد کرے اور اس کو ادھر سے ادھر لے جائے. اسے ادھر سے ادھر لے جائے. اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں, جو نفوس کے اندر تصرف کر کے حاصل ہوتی ہے. اب اس جملے کی وضاحت تو نہ کر سکوں گا آج, کیونکہ دامنے وقت میں زیادہ گنجائش سے رہ گئی. کل انشاءاللہ اس کا بیان کروں گا کہ جو نفوس کے اندر تصرف کر کے امام اس منزل کو طے کرتا ہے کہ انسان کو ادھر سے ادھر لے جانا ہے, انسان کو کمال کی منزل پر پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری اس ہدایت کی ہے جو امام کر رہا ہو, نبی نہیں, کیونکہ نبی وہاں تک پہنچا چکا. جب ادھر سے ادھر لے جانا ہو, توجہ میرے عزیزو, جب ادھر سے ادھر لے جانا ہو تو کچھ چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام احکام الہی پر اس کی نظر ہو, کیونکہ راہ حرام سے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بالکل طے ہے. شبہ ناک راستے سے بھی کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ بعض شبہ ناک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا اثر رکھتی ہے. شریعت اور اسلام ایک حکم دیتا ہے, حکم تشریع. حکم تکوینی کو اسلام بدل نہیں سکتا. کیسے؟ میں کسی مسلمان کے گھر میں گیا, اس نے مجھے اپنے کمرے میں کہا آپ یہاں رہیے, ساری چیزیں آپ کے لیے بچائے استعمال کریں. آپ ہم نے فریج کھولی, پیپسی رکھی ہوئی تھی, نکال کے پی لی. خدا نے کردہ وہ شراب تھی. دو حکم لگ رہے ہیں یہاں پر, ایک حکم تشریعی, ایک حکم تکوینی. حکم تشریعی کیا ہے؟ میں نے گناہ کیا. کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ کیا, کیونکہ میں ایک مسلمان کے گھر میں تھا مثلا, اور اس کے اسلام پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے چیز کو استعمال کیا. ہم اس کو پیپسی سمجھ کے مثلا پی رہے تھے. ہمیں کیا معلوم کہ یہ شراب ہے؟ اور روزی امتی مالا یعلمون, پیغمبر کی حدیث ہے, ہماری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہے جو انہیں پتا نہ ہو. تو ہم کو تو کوئی گناہ نہیں ہوا. حکم تکوینی کیا ہے؟ نشہ آنا. جنرل حکم تکوینی کیا ہے؟ نشہ پیدا ہونا. کیا ہم اگر نہیں جانتے تھے پی لیا تو نشہ نہیں آئے گا؟ نہیں, وہ تو آئے گا. کیوں آئے گا؟ ہم نے گناہ تو نہیں کیا. گناہ الگ مسئلہ ہے, حکم تکوینی الگ مسئلہ ہے. اگر شبہناک راستہ بھی ہو تو چلنے میں ثواب تو ملے گا, منزل نہیں ملے گی. محمد اور آل محمد. آپ نے محسوس کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ راستہ اگر شبھناک ہوگا تو ان کے لیے سوال تو مل جائے گا. چلنے گنگا سے نکلے, کربلا جانا تھا, پیدل جانے کے رادا چل رہی ہے. راستہ الٹا تھا ہندوستان کا, لے کربلا جانے کا ثواب تو ملے گا مجھے, کیونکہ نیت خالص تھی. لیکن کربلا نہیں ملے گی, کیونکہ راستہ غلط تھا. شبہ نا راستے میں تو بات ہے معرفت الہی. کاش بڑا مجھے مت مشرے. بات ہے معرفت الہی کی, خدا تک پہنچانا ہے. ہے تو عابد تھا, بہت عبادت کرتا تھا. شیطان نے سوچا اسے کیسے روکا جائے, کیونکہ ایک جملہ یاد رکھیے نا کسی بزرگ کا ہے, شیطان کبھی بھی حق کو باطل سے نہیں کاٹتا, ہمیشہ حق کو حق سے کاٹتا ہے. کیونکہ اتنا سمجھدار ہے ملعون, جب کچھ چیزیں ہم کو شیطان سے سیکھنی چاہیے, اس میں سے ایک چیز یہ کہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. یعنی وہ باطل پر رہ کے مایوس نہیں ہے, دل میں ہزار بار لاہور بھیجیے پھر بھی حاضر ہوں. ہم حق پر رہ کے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی, نہ ہو آپ مانگتے رہیے, صلوات پڑھیں نہ محمد علیہ وسلم. شیطان کبھی بھی حق کو باطل سے نہیں کاٹتا, کبھی جو معلوم ہے لوگ نہیں کریں گے, حق کو حق سے کاٹتا ہے. پہلے باطل کو حق بناتا ہے, پالش کر کے اسے خود دیکھ سے اسے حق بناتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر میں آ جائے. کسی سے کہیے آپ ان کی برائی کر رہے ہیں, غیبت ہے یہ, کام ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں تو کیا ہوں, ان کی غیبت نہیں رہ گئی, کہیں تو کہہ رہا ہوں صحیح ہے. ارے صحیح ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر غلط ہوتی تو تہمت ہوتی. دیکھیں شوگر کوٹڈ کرتا ہے شیطان, شوگر کوٹڈ کرتا ہے, اور پروردگار بھی اپنی کیا کہے اس کی خدائی کے لیے میرے عزیزو, اسے مائرے غیرے چاہیے ہی نہیں. ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں, بیچ میں یاد آ گیا مجھے, اسے اہرے غیرے چاہیے نہیں, اسے انہیں چاہتا ہے جو خلص ہو, خالص ہو خدا کے لیے. اچھا آپ کو تجربہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مجھے ہے, کبھی مریض ہو جانے کا جی نہیں چاہ رہا, آج طبیعت تھکی ہوئی ہے مجلس میں نہیں, لیکن پھر سوچتے بھی ہیں مجلس سے کیسے چھوڑے, مردد ہے انسان, جائے کہ نہ جائے, جائے کہ نہ جائے, کبھی یہ حصہ کبھی ہوتا ہے, کبھی وہ حصہ کبھی ہوتا ہے, قدرت فوراً ایک مہمان بھیج دیتی ہے. نہیں جانا چاہ رہے تھے نا لوگ, سلامت بڑے محمد اور آل محمد. نہیں معلوم آپ کو تجربہ اس کا ہے کہ نہیں, ہم کو تو خیر مجھے سب بھی عمل ہوگا, ایمان نماز جماعت تو جانے کا دن نہیں جا رہا, جائے کہ نہ جائے, سوال اتنا ہے لوگ کیا کہیں گے, وہاں سے آئے ہیں جماعت بھی نہیں آتے, دنیا بھر کی باتیں سوچ رہا ہوں, اچانک کوئی مہمان آ گیا, فوراً سوچا ہاں یہ شوگر کوٹر شیطان کا ظاہر ہے, یہ شوگر کوٹر شیطان کا ظاہر ہے, ہم تو مہمان نواز ہی ہم نہیں جا رہے. قدرت بھی کہتی ہم ایسے کو بلانا کب چاہتے ہیں کہ مرتب ہو, یہ خطابت نہیں ہے قرآن مجید کی آیت ہے, نمیر تو ہاؤلا و نمیر تو ہاؤلا, ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں, ہم ان کی مدد کرتے ہیں, جو جانا چاہتا ہے اس کے لیے سواری کا انتظام ہم کرتے ہیں, جو نہیں جانا چاہتا مہمان بھیج کے اس کو روکنا بھی ہم جانا. حقیقت یہ روزانہ ہمارے آپ کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں, کیونکہ بشرط یہ ہے کہ ہم توجہ کریں ان چیزوں پر. تو یاد رکھیے کوئی چیز کائنات میں چانس وانس نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے جملہ, اس کو نکال دیجیے اپنے ڈکشنری سے. ہمارے یہاں کوئی چیز چانس نہیں ہوتی, سڑک میں کھڑے ہوئے تھے اتفاق سے گاڑی مل گئی, ہمارے اتفاق نہیں ہے, یہ پروردگار کیلکولیٹ پروگرام کو کیلکولیٹ پروگرام میں تم کب پہنچو گے, انتظام ہمارا کب ہوگا, یہ کیلکولیٹڈ ہے سب. جانا نہیں چاہ رہے تمہیں, مانا اچانک 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 نہیں آتا کوئی, یہ پروردگار کا انتظام میں تم نہیں آنا چاہتے ہو, ہم تمہیں بلانا بھی نہیں چاہتے, گھر میں رہو, یہ مہمان حاضر ہے. ساری چیزیں دیکھیں پروردگار کس طریقے سے مدد کرتا ہے, کیونکہ یقیناً خلص چاہیے اسے, ہمارے بن جاؤ ہم سارا انتظام کریں گے. ان شاء اللہ آخر کی تقریر میں اس بات کروں گا آپ کے سامنے, ہمارے بن جاؤ ہم سارا انتظام کریں گے. وہ جو اس کا بن جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اسے پھر کوئی پرواہ میں ان شاء اللہ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اتنا عرض کر رہا تھا ایک عابد تھا، شیطان ہمیشہ حق کو حق سے کاٹتا ہے. ایک عابد تھا بڑی عبادت کرتا تھا، شیطان نے کہا اس کی عبادت کیسے روکا جائے، یہ تو خطرناک ہے. تو اگر ایک آدمی بھی کامیاب ہو گیا تو شیطان کی ناکامی ہے، کیونکہ وہ کہہ کر کے آیا ہے کہ ہم سب کو لاغوینہم اجمعین، ہم سب کو بہکائیں گے الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے منہ المخلصین، جو مخلص مخلص ہیں. اللہ مخلص مخلص کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی، ہم سب کو بہکائیں گے. اب اسے کیسے بہکائیں جو عبادت کر رہا ہے، اس کے برابر نہ کر خود بھی عبادت کرنے لگا. یہ تو بیچارہ سانس لینے کے لیے مفتا بھی تھا، لیکن یہ وہ بھی نہیں. اس نے پوچھا آپ اتنے بڑے ہیں، قیافہ بھی اچھا، کیونکہ باطن تو بن جا نہیں سکتا کہ ٹائم میں لگا گیا، سمجھ جائے گا انسان جی ہر اعتبار سے کیسے آپ. تو اس نے لگا کے ہم سے اصل ہوتا ہی ہے، ایک مطلب ہم سے گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کے بعد جو ہم نے توبہ کی تو یہ نتیجہ ملا ہمیں، اتنا خوش ہوتا ہوا. جب تک انسان گناہ کی مجلس میں گزرے نا اسے توبہ کا لطف نہیں آتا، لیکن ڈال دیا زہر اس نے، اور اس نے بھی سوچا کہ یہ تو راستہ بہت آسان تھا، شبہ پیدا کر دیا، نتیجے میں کیا ہوا آپ اسے بہتر جانتے ہیں. تو کوئی غلط راستے سے کہ گناہ کر کے خدا تک پہنچے یہ ناممکن ہے، توجہ کیجیے گا، یہ ناممکن ہے کوئی گناہ کے راستے سے. ہم نے جن کو دیکھا ہے سب سے زیادہ جو خدا کے نزدیک تھا وہ سب سے زیادہ گناہوں سے دور تھا. تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہے اس سے گناہ دور ہے سب سے زیادہ. تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ ہم گناہ سے دور ہوں، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ گناہ ہم سے دور ہو. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے لیوز ہے تم سے دور رکھے گا رزق کو. ایسا نواز بڑے محمد اور آل محمد. ایک منزل وہ ہے تو سب سے زیادہ گناہ سے خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بیچ میں آتا ہے شبہناک راستہ، صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس سے بھی کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ ثواب ملے لیکن منزل نہیں ملے گی اگر راستہ غلط ہو. تو جیسے میں نے کہا اگر پیلی کسی نے شراب پیپسی سمجھ کے تو ممکن ہے کہ اس کو گناہ نہ ہو، ممکن کیا بلکہ گناہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن نشے کو نہیں رو سکتا اسلام. نشہ بہر حال آئے گا، یہ حکم تکوینی ہے. تو امام وہ ہے جو ادھر سے ادھر لے جائے گا، تو ضروری ہے کہ ادھر بھی پہچانتا ہو، راستے کو بھی جانتا ہو، منزل بھی جانتا ہو. توجہ میرا سوچو، کیونکہ ہر ایک کو ہر ایک راستے سے نہیں لے جایا جا سکتا. ایک ہارٹ کا مریض ہے زبردست، اسے آپ نے جہاز بٹھا کے راستے میں اٹک گیا، تو اس کے لیے وہ راستہ نہیں تھا. تو ہر ایک کا راستہ نہ، جتنے انسان ہیں اتنے راستے ہیں، تو جتنے لگا اتنے راستے ہیں. تو پہلے اس کو پہچانے کہ یہ جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کی کشش کتنی، بحث تلانی ہو رہی لیکن میں روکنا چاہتا ہوں، اس کی کشش کتنی ہے، کتنا جا سکتا ہے معرفت پر. اگر زیادہ جا سکتا تھا اور کم دیا تو ظلم، اور اگر کم جا سکتا تھا زیادہ لے جانا چاہا تو ظلم. اور خدا الہی ظالم کو تو ملتا ہی نہیں. بالکل گنجائی نہیں، تب بھی ظلم ہے. تو جو جتنا جا سکتا ہے اتنا لے جایا جائے. تو پہلے اسے پہچانتا ہو، پھر راستے کو پہچانتا ہو، اور منزل کو جانتا ہو. کون ہے آپ؟ ایک انسان میرے سامنے ایسا لے آئیے جو تمام بشریت کو پہچانتا ہے، تمام راستوں کو جانتا ہے، منزل کو جانتا ہے. کون ہے جو لے جائے؟ ایک ہم نے دیکھا، اس نے آواز دی لو کو شفا لگتا مزدت تو یقینا، اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے علم میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. صلوات کو دے محمد را. انعام کے لیے ضروری ہے، میں تمام ہو جاتا ہوں، مانا چاہتا ہوں، امام کے لیے ضروری ہے.
کہ سامنے والے کو پہچانتا ہو, اس میں کتنی صلاحیت ہے. ایک امام کے لیے ضروری ہے یہ جانتا ہو یہ انسان کہاں سے ہدایت پائے گا. دو, امام کے لیے ضروری ہے اسے یہ پتا ہو اس میں کتنی کشش ہے ہدایت کتنی, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر کتنی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے, اس سے تعداد اس کی کتنی ہے اسے امام کو معلوم ہونا چاہیے, تبھی وہ ادھر سے ادھر لے جا سکتا ہے. اور اب اس کے بہت سے مرقے ہیں, بس میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس طرح بات کو ختم کرنا ہے مجھے. امام یہ جانتا ہے کہ کون سا انسان کس جگہ سے ہدایت پائے گا, اسی لیے اسی نقطے پر اور اسی جگہ پر امام ٹچ کرتا ہے. امام اسے نہیں کہتے جو کسی کی توہین کرے, نہیں, کیونکہ امام اپنے نفس سے عمل نہیں کرتا. امام پابند مرضی پروردگار ہے. اس پر میں عرض کروں نا, امام پابند مرضی پروردگار نہیں ہے بلکہ امام کا وجود مرضی پروردگار ہے. جملہ ہے جو میں اس کو تفصیل آپ سے پیش کروں گا. تو امام پابند مرضی پروردگار ہے, کسی کی توہین نہیں کرتا امام, لیکن امام جانتا ہے کون کہاں سے ہدایت پائے گا. سامنے والا اتنا گستاخ ہو گیا, اتنا گستاخ ہو گیا کہ میرا راستہ روکنا تو کیا, لیا میں فرض کہاں ڈال دیا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, اشارہ کرتے اپنے برابر کے بھائی بزرگ لباس کو, اور لمحوں میں سر بدل سے جدا ہو جاتا, سر تو کٹ جاتا لیکن ہدایت نہیں ہو سکتی. سر تو کٹ جاتا, وہ منزل کمال نہیں مل سکتی تھی جو امام کی ذمہ داری ہے. اور امام کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ہدایت کا جوہر ہے, ذرا سا زنگ لگ گیا ہے. امام جانتے ہیں کس جگہ سے ہدایت پائے گا. لجانے فرش پر ہاتھ پڑا تو کیا کہا امام نے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا سکلت کا امک, آئی ہوپ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ماں تو نہیں, کیا چاہتا ہے. ماں نے کیا نکالا تھا جو بھرے میدان میں 1000 کی فوج کے سامنے اڑ کی امام حسین نے جملہ کہا, کیا توہین کرنے کے لیے امام آتا, نہیں میں نے کہا امام کو ہدایت کا نقطہ پتا. دیکھیے ایک انجیکشن ہوتا ہے جو آخری وقت میں سینے پہ لگایا جاتا ہے, یا ادھر یا ادھر, یہ وہ انجیکشن تھا جو امام نے لگا دیا, یہ آخری مرحلہ تھا. اور میں جیسے سنا تو فوراً سر جھکا دیا اور کہا حسین اگر عرب میں کسی نے بھی ایسے موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا. لیکن حسین کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے. امام حسین مسکرا دیے کہ میرا کام ہو گیا. امام کو پتا ہے کون کہاں سے ہدایت پائے گا. یہی راستہ تھا اور آخری منزل تھی اور کے لیے, تو کتنا گستاخ ہو چکا تھا کہ لے جا میں فرض حسین باہر ڈال دیا, اور اتنا بہادر تھا کہ تمام بنی حاصل کے ہوتے ہوئے لے جا فرض حسین باہر ڈال دیا. معمولی مسئلہ نہیں تھا کوئی, جہاں سارے کے سارے جوانان موجود ہیں من جملہ ابن فضل عباس کی موجودگی میں فرض حسین کو پکڑ لیا اور نے. لیکن امام حسین کو معلوم تھا وہ کہاں سے ہدایت پائے گا, اور جملہ امام حسین نے کہہ دیا. چونکہ امام وہ ہے جو کمال کی منزل پہ لے جاتا ہے, ہدایت ادھر سے ادھر کرتا ہے. بات تمام ہو گئی, ختم ہو گئی بات, رک گئے ایک جگہ پر. امام نے فرمایا کہ اور تم اپنی فوج کے ساتھ نماز پڑھو. ہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور نے کہا نہیں فرمایا رسول آپ نماز پڑھائیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. دیکھ رہے ہیں آپ ایک کے بعد ایک, یہ علاج ہو رہا ہے کسی بیمار فکر کا. میرا ریزوں میں مسائل میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ کہنا چاہیے تھا, لیکن سنیے, برے کو برا کہنا آسان ہے, برے کو برائی سے تھوڑا کے بھلا بنانا یہ کمال ہے. عزادار حسینی ہونا چاہیے.
ایک کے بعد ایک حسین کہنی مولا آپ نماز پڑھیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. خور نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. ایک منزل آئی کہ جہاں حسین ابن علی گھوڑا ٹھہر گئے, میں کل پڑھا آپ کے سامنے. امام حسین نے اپنے خیمے لگا دیے, کربلا کے مورچے سجنے لگے, یہاں تک کہ چاروں طرف سے فوج پہ فوج فوج پہ فوج, عمر سعد شمر یہ وہ سارے کے سارے ملعونین کربلا کے میدان پہ جمع ہو گئے, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حور کا کیفیت عجیب ہے, ٹہل رہے ہیں تاریکی میں. غلام آیا کہ آقا کھانا حاضر ہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا ہاتھ کو پکڑا, کچھ دور لے کر گئے اور تاریکی میں, کہا کہ سنو کچھ آواز آ رہی ہے. راوی کے جملے ہیں حمید ابن مسلم کے کہ شب عاشور امام حسین کے خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے. چونکہ حسین کیسے کیسے لے کر کے آئے تھے, کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم ہو بھی ہم دے, کوئی سجدے میں سبحان ربی العلا ہو بھی ہم دے, کوئی خود تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے, قرآن کھولے ہوئے مختلف ذکر الہی میں لوگ مشغول ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ادھر ہر طرح کے کوئی شراب کوئی جوا کوئی کچھ, اور اسی میں کچھ بچے ہیں کہ جو الاتش الاتش. اور میں کہا سن, ایسے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. یہ جنت اور جہنم کے درمیان پانا کس بات کی جزا ہے؟ بھرے میدان میں سیدہ کے نام کی لاج رکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ تم ہونے دے, کیونکہ رات کی تاریکی میں بھاگنا تو کہاں سیوا ہے. تم ہونے دے, سفید شہر میں مدار ہوا, خور عمر صاحب کے سامنے کیا ارادہ ہے؟ کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ تاریخ میں مثال رہ جائے؟ وہ جملہ بتاتا ہے کہ خور کو یہ پتا نہیں تھا کہ بات یہاں تک آ جائے گی. کہ جنگ ہوگی تو پھر ہم چلے, یہ کہہ کر کے گھوڑے کو مولا بھائی ملا کہاں؟ کہا حسین ابن علی کی طرف, تو ہم بھی چلیں گے. کہا بیٹا ملا بابا خیریت؟ کہا ادھر جا رہا ہوں. کہا بابا ہم بھی چلیں گے. کہا میرے ساتھ غلام, ہم بھی چلیں گے. ایک چھوٹا سا کاروبار لیے ہوئے سورہ النصر کی روشنی میں فتح شبیری کا اعلان کرتے ہوئے خود امام حسین کی طرف چلے. ادھر فوج حسین نے دیکھا کوئی آ رہا ہے, امام حسین تک آئے مولا امام اسے کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے, یہ امام کی ہدایت ہوتی ہے. کہیں مولا ہو رہا ہے, کہیں استقبال کے لیے جاؤ مہمان ہے. اسے ہر کا خیال ہے کہ حسین کے چہرے پر نظر کیسے پڑے گی. مارے پتا نہیں حسین ابن علی کی شرمندگی پیدا ہوئی, کاش ہمارے اندر بھی کچھ شرمندگی پیدا ہو جائے تاکہ گناہوں کے وقت یہ دھیان آ جائے حسین کے چہرے پر. میری آنکھوں کو باندھ دے, آنکھوں کو بنا لیا, آسلے کو رکھ لیا, ہاتھ بنائے ہوئے. امام حسین کے سامنے آیا, بیٹے نے کہا بابا حسین ابن علی سامنے ہیں, قدموں کو تھام لیا. اے آقا, کیا مجھے ایسے گناہگار کے گناہ معاف ہو سکتے؟ لکھا ہے حسین نے بازو تھام کے اٹھایا اور آواز کی, اور میں نے بھی معاف کیا, میرے پروردگار نے معاف کیا. اور اس کے بعد فرماتے ہو, ایسے موقع پر آئے ہو کہ جب ضیافت کے لیے پانی بھی نہ رہے. تاریخ مقتل کا جملہ ہے. ہر امام حسین کے قدموں سے اٹھے, سیدانیوں کے خیموں کے سامنے آ کر کے بیٹھے. سنو میرے لیے یہ خطابت نہیں ہے, مقتل کے جملے ہیں. ہر سیدانیوں کے خیموں کے سامنے آ کر کے بیٹھے اور آواز دی, اے اہل بیت مصطفیٰ, اے اہل بیت مصطفیٰ, میں ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں معذرت خواہی کے لیے. ارے کاش وہ میں نے جو میں نے کہا ہے وہ نہ کہا ہوتا, کاش جو میں نے کیا ہے وہ نہ کیا ہوتا, پیغمبر سے شکایت لگتی. اتنا سننا تھا کہ ان کی آواز میں اتنا درد تھا خیموں سے آواز بلند ہوئی وا محمد. شیطانیوں کے خیموں کے سامنے سے ہو اٹھے امام حسین کے پاس آواز دی مولا مولا سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں مولا مجھے اس میں جہاد دیجیے. حسین ابن علی نے کہا بسم اللہ. ایک لمحے کے لیے بھی حسین نہور کو نہیں روکا. مجھے نہیں ملتا کہیں بھی حسین نہور کو روکا ہو اتنی جلدی اجازت دے دی مولا یہ تو ابھی آیا تھا. اے مولا مہمانوں کو دیر روک لیجیے. حسین آواز دے کے تمہیں نہیں پتا میں جانتا ہوں میں نے معاف تو کر دیا یہ حکم شرعی ہے معاف تو ہو گیا ہوں لیکن حکم تکویری کہاں جائے گا احساس شرمندگی ان کو جینے نہیں دیتا. ارے ان کو یہ فکر کھائے لے رہی ہے کوئی بچہ خیمے میں یہ نہ کہہ دے میدان کی طرف چلے. کچھ دور گئے تھے واپس آئے. واپس آ کر یہ کہا میرے لال پہلے تو جا. ہر کا ایک بیٹا ہے تاریخ سے لکھا ہر کا بیٹا ہے 19 برس کا جس کا نام ہے علی. 19 برس کے جوان بیٹا جس کا نام ہے علی. ہر نے کہا پہلے تم جاؤ. باپ ہے رک گیا اپنے بیٹے کو گھوڑے بٹھا دیا بیٹا چلا گیا خون لگا بھوکا پیاسا نہیں ہے بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے. لوٹے لوٹے لیکن کب تک لوٹا چاروں طرف سے فوجوں میں گھیرا گھیر کر کے وار کیا بیٹا گھوڑے سے نہیں چاہیے رہا گھوڑے سے گرتے وہ